السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان کے صوبے غزنی میں طالبان جنگجوؤں کا جیل پر حملہ، 350 سے زائد قیدی فرار۔ افغانستان میں نیٹو افواج کے کمانڈر جنرل جان کیمبل کی راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغان طالبان کے امیر ملا عمر کی موت طبعی تھی۔ ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کا ایک بیان میں دعویٰ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، یورپی یونین کے وزرائے داخلہ پیر کے روز اجلاس کر رہے ہیں جس میں یورپ سے پناہ گزینوں کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کو روکنے کے لیے ذمہ داریاں بانٹنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی میں طالبان نے جیل پر حملہ کر دیا اور تقریباً 350 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ افغان حکام کے مطابق طالبان نے یہ حملہ انتہائی منظم طریقے سے کیا، جس میں سب سے پہلے خودکش کار بم دھماکہ کیا گیا، جس کے بعد جنگجو جیل میں داخل ہو گئے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
افغانستان کے صوبہ غزنی کے مضافات میں ایک جیل پر طالبان کے حملے کے بعد 355 قیدی فرار ہو گئے۔ طالبان کے اس حملے میں 7 پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ حکام کے مطابق جھڑپ میں 5 طالبان حملہور بھی مارے گئے۔ حکام کے مطابق طالبان نے یہ حملہ انتہائی منظم طریقے سے کیا، جس میں سب سے پہلے خودکش کار بم دھماکہ کیا گیا اور بعد میں مسلح جنگجو جیل میں داخل ہو گئے۔ حکام کے مطابق جیل میں 436 قیدی موجود تھے، جن میں سے 355 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق فرار ہونے والوں میں 148 افغانستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھے۔ غزنی کے صوبائی نائب گورنر محمد علی احمدی کا کہنا تھا کہ شدت پسندوں کی طرف سے جیل کی جانب جانے والے راستوں میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں تاکہ مزید دستے تیزی سے وہاں نہ پہنچ سکیں۔ ایک افغان سیکیورٹی عہدیدار کے مطابق راکٹوں اور جدید خودکار ہتھیاروں سے لیس حملہوروں نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ 10 خودکش بمباروں کی ایک ٹیم نے اس حملے میں حصہ لیا، جن میں سے 3 مارے گئے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ جیل سے چھڑوائے گئے قیدیوں میں سے اہم جنگجو کمانڈر بھی تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں قیدیوں کو چھڑا کر لے جانا یقیناً ایک بڑا واقعہ ہے، اور ان کے بقول دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور افغانستان کو بھرپور کارروائی کی ضرورت ہے۔
یہ اچھا واقعہ تو نہیں ہوا، ہم تو اس کو کنڈم کرتے ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے، اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ جن نے بھی کیا ہے ان کو خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ نیچرلی کوشش یہی ہونی چاہیے دونوں طرف سے، خاص کر پاکستان کی طرف سے، ان کو یقین دہانی کہ بھائی پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ۔ پاکستان میں بھی اگر آپریشن جاری ہیں تو کل ملتان میں بھی واقعہ ہوا، تو یہ سلسلہ تو ابھی جاری رہے گا، لیکن بوتھ سائڈ شوڈ ٹرائی دیئر بیسٹ کہ جتنے بھی اس کے اوپر فوکس ہو اور یہ اس مسئلے کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔
حالیہ مہینوں میں افغانستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ ماہ کابل میں ہونے والے پے در پے حملوں میں 60 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ تازہ حملہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز کو اب بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں افغانستان میں سرکاری فورسز نے جنوبی صوبہ ہلمند کے ایک اہم شہر موسیٰ قلعے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ افغان وزارت دفاع کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ فوج کے سربراہ کی قیادت میں یہ میں آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں موسیٰ قلعے کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ افغانستان میں مقامی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور معاونت کے لیے موجود بین الاقوامی افواج نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ دریاسنا افغانستان میں نیٹو ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ جنرل جان کیمبل نے پیر کو راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ اس ملاقات میں خاص طور پر افغانستان میں امن و مصالحت سے جڑے معاملات پر بات چیت کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر نگرانی سے متعلق بہتر تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی وزیر داخلہ نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تک پہنچنے والے مالی ذرائع کو مکمل طور پر مضبوط کر دیا جائے. حکومت اس سلسلے میں مختلف محکموں کا تعاون حاصل کر کے مربوط کارروائی کرے گی. عشرت سلیم مزید تفصیلات کے ساتھ.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے مالی وسائل کا سدے باب کیا جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا. یہ بات انہوں نے پیر کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہی جس میں ایف آئی اے کے سربراہ اور علاقائی ڈائریکٹرز شریک تھے. سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام خوش آئند ہے. انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ معیشتوں میں بھی غیر قانونی کاموں کے لیے پیسے کی ترسیل کا پتہ چلانا انتہائی مشکل کام ہے اور اس کے لیے بہت مستقل مزاجی اور لگن سے کام کی ضرورت ہوتی ہے. تسنیم نورانی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چونکہ معیشت کا کافی بڑا حصہ غیر اندراج شدہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام اور بھی زیادہ مشکل ہے.
جب تک گورنمنٹ کی ایجنسیز کوشش نہیں کریں گی, جب تک کوئی اس چیز کو ڈے ٹو ڈے مانیٹر نہیں کرے گا, جب تک کوئی ٹارگیٹس ہیں وہ فکس نہیں ہوں گے, تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو معاملہ ہے مشکل, مگر یہ ہے کہ اس کی طرف بڑھے اور اس کوشش کیے بغیر حل نہیں ہے.
ان کا کہنا تھا کہ بامانی نتائج حاصل کرنے کے لیے طویل المیاد طریقے سے کام کرنا ہوگا اور اس کی ہفتہ وار یا ماہانہ نگرانی کرنا ہوگی. حکومت نے حال ہی میں انسداد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے متعدد اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیے ہیں اور پیر کا اجلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نے اتحاد تنظیمات مدارس کے نمائندوں کے ایک وفد سے ملاقات کی جس میں مدرسوں کے اندراج کو سہل اور یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. اس اجلاس میں فوج کے سربراہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ نے بھی شرکت کی. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یورپی یونین کے وزرائے داخلہ پیر کے روز اجلاس کر رہے ہیں جس میں یورپ سے پناہ گزینوں کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلوں کو روکنے کے لیے ذمہ داریاں بانٹنے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا. برسلز میں یہ اجلاس اس سے ایک روز پہلے ہو رہا ہے جب ہنگری نے ان لوگوں پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا جو اس کی سرحدی پولیس پر چڑھائی کی کوشش کر رہے ہیں. یورپ کے کچھ ملک, خاص طور پر مشرقی یورپ ملک, پناہ گزینوں کی اسرائیل کی آمد پر جرمنی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. جرمنی کو اس بات پر بے انتہا مایوسی ہوئی ہے کہ یورپی یونین کے کچھ ملک ان نواردوں کا بوجھ پٹانے میں ہچکچاہٹ سے کام لے رہے ہیں. جرمن چانسلر سگمار گبریل نے پیر کے روز اپنی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو اپنے خط میں ظاہر کیا کہ جرمنی اس سال زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ پناہ گزینوں کو اپنے ہاں جگہ دے سکتا ہے. اسی دوران ہنگری کے عہدیدار اپنی سرحدوں کو سربیا تک باڑ لگا کر قلعہ بند کر رہے ہیں اور ان کے اوپر تیز دھار تارے لگا رہے ہیں. ان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ منگل کے روز سے بارڈر پولیس کو نظر انداز کرنے والے کسی بھی تارے کے وطن کو پکڑ کر اس پر مقدمہ چلائیں گے. اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
بعض تارکین وطن ایسے ہیں جو کسی بھی ایک ملک میں آباد نہیں ہونا چاہتے. وہ مختلف ملکوں کو عبور کرتے ہوئے خاص طور پر جرمنی میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد برلن میں داخل ہونا چاہتی ہے. اسے یورپی یونین کے رکن ملک آسٹریلیا کی سرحد پر روک دیا گیا تاکہ تارکین وطن کے اس سیلاب میں کمی کی جا سکے. جرمنی کے وزیر داخلہ کہتے ہیں,
Dieser Schritt ist notwendig geworden. Die große Hilfsbereitschaft, die Deutschland in den letzten Wochen gezeigt hat.
یہ قدم ضروری تھا. مدد کے لیے جرمنی نے جو حالیہ رضامندی دکھائی ہے اس میں ملازمین اور ہزاروں رضاکاروں نے خاص طور پر بہت کام کیا ہے. اسے زیادہ دیر تک کھینچا نہیں جا سکتا اور یہ اقدامات یورپ کے لیے ایک اشارہ ہے کہ جرمنی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد میں حصہ لے رہا ہے. تاہم تارکین وطن کی اس بڑی تعداد سے نمٹنے کے لیے یورپ کو اس بوجھ کو بانٹنے کی ضرورت ہے. جرمنی اور آسٹریلیا نے ہنگری میں اکٹھے ہونے والے تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد میں کمی کے لیے حال ہی میں ایک معاہدہ کیا ہے. ہنگری کے حکام نے سربیا کے ساتھ اپنی سرحد پر لگی باڑ کو وسیع کیا ہے, اسے مضبوط کیا ہے اور اس پر خاردار تارے لگائی ہیں. یو این ایچ سی آر کے ایک ترجمان کہتے ہیں,
The situation is not ideal. That's why we are calling on Hungary to improve reception facilities. Because you see, women
صورتحال اچھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہنگری کو اپنی سروس کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ جیسا کہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنوں پر محیط سفر کرتے ہوئے عورتیں اور بچے اپنے خاندانوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تمام انسان ہیں اور پھر یہ سب جنگ اور تنازعوں سے بچ کر آ رہے ہیں، انہیں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہنگری کے حکام کا کہنا ہے کہ منگل کے بعد سے وہ ایسے تارکین وطن کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے جو سرحدی پولیس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس برس شام اور عراق سے 430,000 سے زیادہ تارکین وطن نے یورپ پہنچنے کی کوشش میں بحیرہ روم عبور کیا ہے۔ تارکین وطن کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق اس کوشش میں 3,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس تعداد میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب اتوار کے روز کشتی ڈوبنے کی وجہ سے 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ یورپ کے بعض حصوں میں، خاص طور پر مشرقی یورپی ملکوں نے اپنے ہاں تارکین وطن کی اس لہر کا الزام جرمنی پر عائد کیا ہے۔ دوسری جانب جرمنی اس بات پر برہم ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک اس بوجھ کو بانٹنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے عالمی برادری کی مذمت کی ہے کہ وہ جنگ اور جبر سے بچ کر شام اور دیگر ملکوں سے یورپ میں آنے والے ہزاروں پناہ گزینوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ ہائی کمشنر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 3 ہفتوں پر مشتمل اجلاس کا آغاز خصوصی طور پر ایک سنجیدہ نوٹ سے کیا۔ جنیوا میں کونسل سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ہائی کمشنر نے ایک ایسی دنیا کی منافقت پر کڑی نکتہ چینی کی جس نے ایلان الکردی کی المناک اور دلخراش تصویر دیکھنے کے بعد انسانی حقوق کو قائم رکھنے اور تحفظ کرنے کی کوشش کی۔ ایلان وہ چھوٹا بچہ تھا جس کا بے جان جسم بہتا ہوا ترکی کے ساحل پر پہنچا جب وہ شام میں تشدد سے بچنے کے لیے یورپ جانے کی کوشش میں تھے۔
It made us choke, shamed and disgraced. The world wept before the body of this little boy. These speeches,
ہائی کمشنر زید راد الحسین کہتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھ کر ہمیں سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ ہم شرمسار ہوئے تھے، ہماری عزت و آبرو بھی گئی تھی۔ اس چھوٹے بچے کی لاش پر دنیا روئی۔ یہ تقریریں، یہ اجلاس، یہ احتجاج جو ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں ایک بہتر اور زیادہ انسانی سوچ رکھنے والی دنیا کے لیے، ایک ایسی دنیا کے لیے جو تمام انسانوں کے حقوق کو وقار سے تسلیم کرے، ان سب کی اہمیت کیا رہی جب یہ سب کچھ رونما ہو چکا تھا۔ ہائی کمشنر زید راد الحسین نے مشرق وسطی میں اردن، لبنان اور ترکی کو سراہا اور یورپ میں سویڈن اور جرمنی کی تعریف کی جو تحفظ کے متلاشی ان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ کمشنر نے ان لاکھوں عام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے۔ انہوں نے بقول ان کے بعض فیصلہ سازی کرنے والوں کی تنگ نظری کی مذمت کی جو اپنی آبادی کے درمیان مذہبی بنیادوں پر نفرت پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین کی اس تجویز کا خیر مقدم کیا کہ 1,20,000 پناہ گزینوں کو رکن ملکوں میں آباد کیا جائے اور یورپ پر زور دیا کہ وہ انسانی سطح پر جذبات میں ہونے والی اس اضافے اور تبدیلی کی نشو و نما کریں۔
We need expanded channels of regular migration and resettlement. Two measures which would prevent deaths and
ہائی کمشنر زید راد الحسین کہتے ہیں کہ ہمیں ترک وطن اور دوبارہ آباد کاری کے لیے باضابطہ طریقے کار وضع کرنے کی ضرورت ہے جس سے اموات کو روکا جا سکے اور انسانی اسمگلنگ میں کمی ہو سکے۔ حراست، خاص طور پر بچوں کی حراست اور ہر طرح کے غلط رویے کو سرحدوں پر بھی اور کسی بھی جگہ ختم کرنا چاہیے۔ ہائی کمشنر نے توجہ دلائی کہ دنیا میں تمام خطے ظلم و جبر اور وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے قصوروار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افریقہ، ایشیا، مشرق وسطی اور امریکی خطے میں متعدد ممالک اپنے ہی عوام کے خلاف جرائم کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
مصر میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے شعبے میں غلطی سے فائرنگ کر کے کم از کم 12 سیاحوں کو ہلاک اور 10 کو زخمی کر دیا۔ پیر کو وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ فوج اور پولیس مغربی صحرائی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں مصروف تھی کہ غلطی سے میکسیکو کے ایک سیاحتی گروپ میں شامل 4 گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنا گئیں۔ بیان کے مطابق اس واقعے کے نتیجے میں 12 سیاح ہلاک ہو گئے جن میں مصر اور میکسیکو کے شہری شامل ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے 10 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں غیر ملکی سیاحوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مصر کے نگراں وزیراعظم ابراہیم محلب نے میکسیکو کے زخمی ہونے والے شہریوں اور ان کے خاندانوں سے قاہرہ کے ایک مضافاتی ہسپتال میں ملاقات کی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔
مطمئنين معاهم ومع الشعب الموسيقي وظروف الحادثة طبعاً.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس المیہ میں میکسیکو کے عوام کے ساتھ ہیں. اس واقعے سے متعلق صورتحال مصر کی دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی عکاسی کرتی ہے. میکسیکو کے لیے بہترین انداز میں دیکھ بھال جاری ہے اور ہم مصر سے تعلق رکھنے والے افراد کا خیال کریں گے. یہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہے اور میں مصری عوام سے تعزیت کرتا ہوں اور اپنے مہمان میکسیکو کے افراد سے بھی. میں نے میکسیکو کے سفیر سے بھی بات کی ہے اور ان سے بھی اظہار تعزیت کیا ہے. میکسیکو کے صدر نے اس مہلک شوٹنگ کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جس میں متعدد مصری بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس واقعے میں بچ جانے والے 6 افراد نے میکسیکو کے سفیر کو بتایا کہ ان کے قافلے پر جہاز اور ہیلی کاپٹر سے حملہ کیا گیا, جبکہ مصر کی وزارت سیاحت کے ایک ترجمان نے کہا کہ سیاحتی ٹور کا اہتمام کرنے والی کمپنی نے اجازت نامہ حاصل نہیں کیا اور نہ ہی حکام کو آگاہ کیا کہ سیاح اس علاقے میں ہوں گے. انہوں نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ فرافرا کے لیے تمام ٹرپس کے لیے حکام سے اجازت درکار ہوتی ہے. ملیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ماہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ہونے والے بم حملے کے سلسلے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. ملیشیا کی قومی پولیس فورس کے سربراہ خالد ابو بکر نے پیر کو کوالالمپور میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار کیے جانے والوں میں پاکستان کا اور ملیشیا کے 2 شہری شامل ہیں جن میں ایک خاتون بھی ہے. ملیشیا کے حکام نے حراست میں لیے گئے پاکستانی شہری کے حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے آیا ہے. نیٹو میں اعلی ترین فوجی اتھارٹی کے اراکین نے ہفتے کو استنبول میں اس سال کے لیے اپنی آخری کانفرنس کے موقع پر ملاقات کی ہے. نیٹو کے 28 رکنی بلاک کے دفاعی امور کے سربراہان نے افغانستان میں مشن کی حمایت سے لے کر روس کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات تک سیکیورٹی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا. ترکی میں فوجی رہنما جنوب میں نیٹو کے لیے شام اور عراق سے داعش کے ہاتھوں خطرات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کی کارلا باب کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
جنگ کا شور ایسے میں ترکی کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے جب 20 لاکھ شامی باشندے اپنے ملک میں تشدد سے بچنے کے لیے ترکی داخل ہو رہے ہیں. امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارٹن ڈمپسی ترکی کے جنرل اور نیٹو کے دیگر دفاعی سربراہوں کے ساتھ مل کر انتہا پسندوں کو شکست دینے پر کام کر رہے ہیں.
میں دیکھتا ہوں کہ ترکی کا کردار ہمارے لیے بے حد اہم ہے. سب سے پہلے اور سب سے ضروری بات ان مسائل کا سمجھنا ہے جن کا ہمیں سامنا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکوں اور امریکیوں کے درمیان عدم اتفاق سے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے گروپ کو فائدہ پہنچا ہے. مائیکل اوہنلن بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں
I think a lot of the unwritten story or partially written story of why we're struggling so much.
میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1-2 برسوں میں شام کے اندر اگر ہمیں مشکلات کا سامنا ہے تو اس کی وجہ وہ نا تحریر کردہ کہانی ہے کہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات کو بے حد مشکلات کا سامنا رہا ہے. ترکی نے حال ہی میں کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جو امریکہ اور اتحاد کے مفاد سے مطابقت رکھتے ہیں. ان اقدامات میں جولائی میں امریکی جنگی طیاروں کے لیے انسرلک کے فوجی اڈے کو کھولنا اور پھر عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملوں میں اتحاد کا حصہ بننا شامل ہے. ایک بار پھر مائیکل اوہنلن کے الفاظ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بعض اہداف پر بمباری کی ہے اور ہمیں بہتری کی توقع ہے اور یہ ایک سیریس حکمت عملی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ترکی اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انداز میں کھڑے ہو رہے ہوں, لیکن وہ قابل بحث طور پر ناکام ہوتی ہوئی حکمت عملی میں ایک دوسرے کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ عراق میں قیادت کے مسائل سے لے کر شام کے اندر قابل بھروسہ شراکت داروں کی کمی تک کے عوامل نے داعش کو ابھی تک لڑنے کے قابل رکھا ہوا ہے. ان عسکریت پسندوں سے درپیش خطرات کو کم کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں, کیونکہ جنرل ڈمپسی کے بقول یہ لڑائی حکمت عملی کے اعتبار سے تعطل کا شکار ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ریٹائرڈ جنرل جان ایلن نے کہا ہے کہ گزشتہ برس داعش کے خلاف قابل قدر کامیابی ہوئی ہے. تاہم جیسا کہ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایلن کہتے ہیں کہ کوئی فوجی کارروائی نہیں بلکہ صرف ایک سیاسی حل ہی شام میں تقریباً 5 سال سے جاری تنازع اور پناہ گزینوں اور انسانی زندگی کے بحران کو ختم کر سکتا ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
ایلن نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایک سال پہلے انہوں نے جب اپنا منصب سنبھالا تھا تو انہیں یقین نہیں تھا کہ عراق داعش گروپ کی ابتدائی کامیابیوں میں اپنا وجود برقرار رکھ سکے گا. جنرل جان ایلن کے الفاظ.
In the intervening months, we've seen remarkable progress in many respects. We've seen the emergence of a capable leader and a partner in Baghdad in the form of Haider al-Abadi. Between his national program, his outreach to the Sunnis, his plan for Al-Anbar,
ہم نے کئی لحاظ سے قابل قدر پیش رفت دیکھی ہے. ہم نے بغداد میں وزیر اعظم حیدر الابادی کی صورت میں ایک قابل لیڈر اور رفیق کار کو ابھرتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے قومی پروگرام میں, سنیوں سے ان کے رابطوں میں, امبر صوبے کے لیے ان کے منصوبے میں, اور اپنے بڑے راہ پر آیت اللہ العظمیٰ السیستانی سے قریبی تعلقات میں, ہم ان میں سیاسی مستقبل کے لیے ایک امید, عراق کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک امید دیکھتے ہیں جو ہم دیگر قیادت کے تحت نہیں دیکھ پائے تھے اور نہ اس سے پہلے ہم نے دیکھی. کسی سیاسی پلیٹ فارم, اس تنازع کے کسی سیاسی حل کے بغیر, ہم فوجی لحاظ سے خواہ کچھ بھی کر لیں, ہم مجموعی طور پر اس بحران کو حل نہیں کر سکیں گے. ایلن نے کہا کہ گزشتہ برس کے دوران داعش کے خلاف اتحاد نے اس میں شمولیت کے لیے غیر ملکیوں کی آمد روکنے کے لیے سخت محنت کی ہے, اس کی مالی معاونت کو روکا ہے. ان کے مطابق داعش کے نفرت کے پیغام کا مقابلہ کیا ہے اور ساتھ ہی انسانی زندگی کے بحران سے بھی نمٹ رہے ہیں. رابرٹ فورڈ دمشق میں امریکہ کے سفیر رہ چکے ہیں. انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں ایک انٹرویو میں کہا کہ انسانی زندگی کا بحران شام میں داعش کے قبضے والے علاقے سے نہیں بلکہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں اور بیرل بموں کے استعمال سے پیدا ہوا ہے جس نے پورے پورے شہر خالی کر دیے ہیں. فورڈ کہتے ہیں,
Half of Syria is now displaced. Half of the Syrian population is no longer living in...
نصف شام بے گھر ہو چکا ہے. شام کی نصف آبادی اب اپنے گھروں میں نہیں رہتی. فورڈ کہتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ کی توجہ داعش پر مرکوز رہی ہے, بحران کی اصل ذمہ دار اسد حکومت پر نہیں.
The Assad regime's brutality is driving recruitment into the Islamic State. We just had a report out of the US intelligence community that said that the Islamic State
اسد حکومت کا ظلم و ستم داعش میں بھرتیوں کا محرک بنا ہے. ہمیں امریکی انٹیلیجنس نے حال ہی میں رپورٹ دی ہے کہ ہم بمباری سے جتنے جنگجو مارتے ہیں داعش انہیں واپس بھرتی کر لیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شام کے ان برہم نوجوانوں کو بھرتی کر لیتے ہیں جو اس بمباری سے شدید خفا ہیں جو اسد حکومت شام کے شہروں میں شہری آبادیوں پر مسلط کر رہی ہے. گزشتہ ہفتے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش آرنس نے کہا تھا کہ داعش عراق میں ایک برس پہلے قبضے میں لیے گئے آبادی والے علاقے کے 30% سے محروم ہو چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ شام کے شمال میں 17,000 کلومیٹر علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہ شام اور ترکی کی سرحد سے بیشتر کٹ چکا ہے. ایلن نے کہا کہ شام کی خانہ جنگی کا صرف سیاسی حل ہو سکتا ہے, فوجی طور پر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا.
سیریا has got to have a political transition away from Bashar al-Assad. He can't be part of the solution. And so we have to be in constant conversation with our international partners.
شام میں بشار الاسد کو نکال کر سیاسی منتقلی بہت ضروری ہے. وہ کسی حل کا حصہ نہیں ہو سکتے. چنانچہ ہمیں اپنے بین الاقوامی اتحادیوں سے مسلسل بات کرنی چاہیے اور آخری کار شام کے اندر اپوزیشن عناصر سے بھی, تاکہ اس منتقلی کو مؤثر بنایا جا سکے, کیونکہ زمینی لڑائی کی مدد یا اس میں توسیع سے صرف تشدد میں اضافہ ہوگا اور تنازع بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں پناہ گزینوں اور انسانی زندگی کی اس تباہی میں اضافہ ہوگا جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. ایلن نے کہا کہ شام کے اندر ان اپوزیشن عناصر کو سیاسی اور فوجی طور پر مضبوط بنانا اہم ہے جن کے پاس موقع ہے کہ وہ علاقہ واپس لے لیں اور جو مستقبل کے سیاسی حل میں رائے رکھتے ہیں. ریٹائرڈ مرین جنرل نے شام میں روس کی فوجی موجودگی پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. پینٹاگون نے گزشتہ جمعے کے روز کہا تھا کہ شام کی موجودہ امداد میں بحریہ کے 200 اہلکار اور 1500 فوجیوں کے لیے مکان کی رہائش شامل ہے. ایک دفاعی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سامان میں توپ خانہ, کم فاصلے پر مار کرنے والے میزائل کنٹرولر اور ایک درجن کے قریب بکتر بند گاڑیاں شامل ہیں. صدر اوباما نے جمعے کے روز خبردار کیا تھا کہ روس کی فوجی سرگرمی شامی تنازع کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے معنی ہو سکتی ہے. سابق سفیر فورڈ نے کہا ہے کہ روسی امداد میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اسد حکومت خانہ جنگی میں ہار رہی ہے۔ ایلن نے کہا کہ امریکہ روس سمیت دنیا بھر میں کسی بھی ساتھی ملک کی جانب سے تعمیری تعاون کا خیر مقدم کرے گا۔ البتہ ہم جس کی مخالفت کریں گے وہ ہے اسد حکومت کے لیے کوئی ایسی امداد جو تنازع میں اضافے یا توسیع کا باعث ہو۔ داعش سے امریکہ کو درپیش کسی خطرے کے بارے میں ایلن نے کہا کہ اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ تاہم انہوں نے شام میں گزشتہ ماہ کے اس فضائی حملے کی جانب توجہ دلائی جس میں 21 سالہ جنید حسین ہلاک ہوا جو داعش کے لیے آن لائن بھرتی کی مہم کا مرکزی شخص تھا اور ممکن ہے ایسے حملوں کی کوششوں اور منصوبوں کو نقصان پہنچاتا۔ ایلن نے کہا کہ وہ اب سے ایک برس کے دوران عراق میں سیاسی سطح پر زیادہ استحکام کی توقع کرتے ہیں، جبکہ انہیں امید ہے کہ سیکیورٹی فورسز داعش سے مزید علاقہ واپس لیں گی اور بے گھر عراقی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نوزائیدہ بچوں کی اموات کے مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 55 لاکھ نوزائیدہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات طبی جریدے دی لانسٹ میں شائع ہونے والی متعدد ریسرچ میں سامنے آئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈیکیپوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس صورتحال کے باوجود نوزائیدہ بچوں کی صحت کی دیکھ بھال پر بہت کم رقم خرچ کی جا رہی ہے، جبکہ ان میں سے بڑی تعداد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ریسرچ کی قیادت کرنے والی جوئے لون کہتی ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات سے متعلق یہ نہایت صحیح اندازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھا۔
Every year there are 2.9 million babies who die in the first month of life and most shockingly a million
ہر سال تقریباً 29 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی مر جاتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب اپنی پہلی سالگرہ پر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ 26 لاکھ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح 12 لاکھ بچے عین پیدائش کے وقت ہی مر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ سے جوئے لون کے۔ بچوں کی بیشتر اموات غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں واقع ہوتی ہیں، تاہم اس سے امیر ممالک بھی مبرہ نہیں۔ امریکہ میں ہر سال وقت سے پہلے 5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، جو صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی اموات کی وجوہات میں پیدائش کے وقت عدم توجہ اور انفیکشن شامل ہے۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے منسلک پروفیسر لون کہتی ہیں کہ محض چند ڈالر کے خرچ سے بہت سے بچوں اور ماؤں کو بچایا جا سکتا ہے۔
In this series we show very clearly that 71% of newborn deaths can be prevented.
نوزائیدہ بچوں کی تقریباً 70% تعداد کو اموات سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 30 لاکھ عورتوں اور بچوں کو جن میں نوزائیدہ اور مردہ پیدا ہونے والے بچے شامل ہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی سی رقم خرچ کی جائے۔ دی لانسٹ نامی جریدے کی اس ریسرچ میں 17 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 28 اداروں کے 50 ماہرین نے شرکت کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے ان اموات کو یقیناً بہت کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں میں طبی نیٹ ورک کو زیادہ مؤثر بنایا جائے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بٹکاریاں، تمیزیاں، بٹ پارے، بہت سیریس کتابوں کی لکھی۔ اصل میں تند و مزاح جو ہے نا، وہ ایسا رشتہ ہے کہ کبھی اس کو طنز کو الگ کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا بےچارے کو دونوں کو جو ہے نا جدا کر دیا، تو وہ اکٹھے ہی سجتے ہیں۔ بات صحیح ہے، جیسے یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ رائز ہو گئی پرائز، اور قیمتیں مہنگائی بہت ہو گئی، لیکن اب مزاح نگار جو ہے وہ اس اینگل سے بات کرے گا، کہتا ہے کہ کون کہتا ہے ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، روپیہ سستا ہوا ہے نا۔ طنز اور مزاح جو ہے ان کا ایک مکسچر ہونا چاہیے، اور اگر دوسرے کو اچھا نہیں لگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے پتھر سے جو ہیرا میں نے تراشنا تھا, تراشتے تراشتے کوئی اس کا کونا رہ گیا جو اس کو چپ گیا.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان اور چین کو ملانے والی سرنگ کا افتتاح کیا ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا. جلیل اختر اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ.
پاکستان اور چین کو ملانے والی شاہراہ کراکرم پر پانچ سرنگوں کی مدد سے 24 کلومیٹر طویل سڑک کے ایک حصے کا افتتاح پیر کو کر دیا گیا ہے. واضح رہے کہ 2010 میں مٹی کا تودہ گرنے سے دریائے ہنزا کے بہاؤ کا قدرتی راستہ بند ہو گیا تھا اور عطا آباد کے مقام پر ایک جھیل بننا شروع ہو گئی تھی. عطا آباد جھیل بننے سے نہ صرف متعدد دیہات ڈوب گئے تھے بلکہ پاکستان کو چین سے ملانے والی کراکرم ہائی وے کا ایک حصہ بھی زیر آب آ گیا تھا جس کی دوبارہ تعمیر کی گئی ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے پیر کو 24 کلومیٹر طویل اس سڑک کا افتتاح کیا جس میں 2 پل اور 5 سرنگیں شامل ہیں. مجموعی طور پر 7 کلومیٹر طویل ان سرنگوں کو پاکستان چائنا فرینڈشپ ٹنلز کا نام دیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال گلگت بلتستان میں لگ بھگ 8 لاکھ سیاح آئے. انہوں نے صحت کی بحالی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے علاقائی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے.
اس دفعہ بہت ٹورسٹ آئے ہیں اور یہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں اور پورے ملک سے آئے ہیں. جب ملک سے آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر غیر ملکی ٹورسٹ بھی آئیں گے, جب ان کو وہ بھی دیکھیں گے ان کا بھی اعتماد بڑھے گا. یہاں اتنے زبردست مواقع ہیں, پوٹینشیل ہے ٹورزم کا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اس کو اگر صحیح طرح سے کیا جائے اور آپ نگرانی اگر چیف منسٹر خود ایک ایک پائی جو خرچ کر رہے ہیں خود نگرانی کریں گے تو میں کہتا ہوں جی کہ جو پیسہ خرچ کریں گے اس کے بہت سارے فوائد ان کو نظر آئیں گے.
گلگت بلتستان کا شمار پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے اور یہ علاقہ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے. تاہم حالیہ برسوں میں دہشت گردی کی وجہ سے علاقے میں سیاحوں کی آمد کم ہو گئی تھی. جون 2013 میں گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں ناگا پربت کے علاقے میں غیر ملکی سیاحوں پر ایک مہلک حملہ کیا گیا تھا جس میں 10 غیر ملکی سیاحوں سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جس کے بعد اس علاقے میں سیاحت کو شدید دھچکا لگا. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں اسلامی مہینے ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا, لہٰذا یکم ذوالحج بدھ 16 ستمبر جبکہ عید الاضحیٰ جمعہ 25 ستمبر کو ہوگی. چاند نظر نہ آنے کا اعلان مرکزی روحت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے کیا. مرکزی روحت ہلال کمیٹی کا اجلاس پیر کو مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں کراچی میں ہوا, جبکہ صوبائی اور زونل روحت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے. اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی, جبکہ کمیٹی کو محکمہ موسمیات کے حکام اور ماہرین فلکیات کا تعاون بھی حاصل تھا. افغان طالبان کے بانی اور سربراہ ملا عمر کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کے والد کا انتقال افغانستان میں ہوا تھا اور ان کی موت کی وجوہات فطری تھی. یاد رہے کہ ملا عمر کی موت ایک معمہ بنی رہی اور اس بارے میں مختلف خبریں گردش کرتی رہی ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں.
افغان طالبان کے بانی امیر ملا عمر کے بیٹے نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد کی موت طبعی تھی. طالبان نے اگست میں ملا عمر کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا انتقال 2013 میں ہوا تھا. ملا عمر کے بڑے بیٹے ملا یعقوب نے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ میں یقین دہانی کرواتا ہوں کہ ملا عمر کی موت طبعی تھی. ملا یعقوب نے کہا کہ ان کے والد کافی عرصے سے بیمار تھے اور ان کی صحت مسلسل خراب ہو رہی تھی. ملا یعقوب نے کہا کہ انہوں نے ڈاکٹروں سے اس بارے میں پوچھا اور بظاہر ملا عمر ہیپیٹائٹس سی کا شکار تھے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی زیر قیادت کارروائی کے بعد ملا عمر افغانستان میں ہی رہے اور وہیں ان کی موت واقع ہوئی اور ان کی تدفین بھی افغانستان میں کی گئی. اپنے پہلے آڈیو پیغام میں ملا یعقوب نے ایسے خیالات کی تردید کی کہ ان کے والد نے کسی کو اپنا جانشین بنایا تھا. ملا یعقوب کا اشارہ بظاہر طالبان کے نئے امیر ملا اختر منصور کی جانب تھا. ملا یعقوب نے اپنے آڈیو بیان میں طالبان کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. ملا عمر کے بیٹے کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ملا اختر منصور کے نئے امیر بننے کے بعد طالبان میں قیادت کے معاملے پر اختلافات ہیں. طالبان کے درمیان انہیں اختلافات کی وجہ سے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان درمیان امن عمل کا مستقبل خطرے سے دوچار ہے اور افغانستان کے بعض علاقوں میں شدت پسند گروپ داعش کے جنگجو اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مولا یعقوب نے کہا کہ طالبان کی شورا کے حکم کے مطابق وہ کسی بھی حیثیت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. واضح ہے کہ افغان طالبان نے حال ہی میں اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے 2 سال تک اپنے رہنما مولا عمر کی موت کی خبر کو مصلحتاً چھپائے رکھا. رواں سال جولائی میں افغان حکومت کی طرف سے مولا عمر کی موت کی تصدیق کے بعد افغانستان میں طالبان نے مولا اختر منصور کو نیا سربراہ مقرر کیا تھا، لیکن مولا عمر کے اہل خانہ سمیت کئی دیگر کمانڈروں نے ان کی تقرری پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فیصلہ اتفاق رائے سے نہیں کیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اب جبکہ یورپی ممالک خانہ جنگی تنازعات اور خطے کے دیگر چیلنجز سے فرار ہونے والے ہزاروں پناہ گزینوں کو قبول کرنے کے معاملے پر بحث و مباحثے میں الجھے ہوئے ہیں، فرانس میں رایاما عراقی اور شامی باشندوں کے حق میں تبدیل ہو گئی ہے اور ان کے ملک میں پناہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں. فرانس نے اگلے 2 سال کے دوران 24,000 سے زیادہ پناہ گزین قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پیرس سے وائس آف امریکہ کی لیزا برائنٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پیرس کے ایک مضافاتی علاقے سرزی پونتواز میں واقع ایک تفریحی مرکز کے دروازے پناہ گزینوں کے اس پہلے گروپ پر کھول دیے گئے ہیں جو جرمنی سے وہاں پہنچے ہیں. مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں. یہ اس ڈراؤنے خواب کا اختتام ہے جو یہاں پہنچنے والے پناہ گزین دیکھ رہے ہیں. ان عراقی اور شامی پناہ گزینوں کے لیے اب وہ پرخطر اور بھیانک سفر کم از کم موجودہ دنوں کے لیے پیرس کے اس تفریحی مرکز میں پہنچنے کے بعد تمام ہو گیا ہے جو انہوں نے پیدل، کشتیوں، ریل اور بس کے ذریعے طے کیا تھا. سینکڑوں افراد کو جرمنی سے بسوں کے ذریعے فرانس بھیجا گیا ہے جو پناہ حاصل کرنے کے خواہش مندوں کی ایک ریکارڈ تعداد سے عہدہ بھرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. پیرس میں پناہ گزینوں کو رہائشی سہولتیں فراہم کرنے والے تفریحی مرکز کے سربراہ سلوین دی سمتھ کے الفاظ ہیں. پناہ گزین جب یہاں پہنچے تو وہ تھکے ہوئے تھے. یہاں انہیں کھانے پینے کی چیزیں دی گئیں اور مختلف سرکاری سروسز سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں نے ان سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آیا انہیں طبی یا نفسیاتی دیکھ بھال اور علاج معالجے کی ضرورت تو نہیں ہے. ایک پناہ گزین عمر المنام نے بتایا کہ انہیں 25 روز پہلے ایسے حالات میں اپنی جان بچانے کے لیے دمشق کے مضافاتی علاقے ڈوما سے بھاگنا پڑا جب وہاں شدید بمباری ہو رہی تھی.
I saw the child die and the blood everywhere and destroy everywhere. It's so horrible things. And I escaped from Douma to Damascus.
میں نے وہاں ایک بچے کو مرتے ہوئے دیکھا اور وہاں ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا اور ہر طرف تباہی اور بربادی کا منظر تھا. میں نے بہت وحشت ناک چیزیں دیکھیں. میں ڈوما سے بھاگ کر دمشق گیا اور پھر دمشق سے لبنان اور پھر وہاں سے ترکی اور پھر یورپ اور پھر میکدونیا، سربیا اور ہنگری سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہوں. پیرس کے اس مرکز میں آنے والے ایک اور پناہ گزین علی تارابیان کا تعلق بھی دمشق کے علاقے سے ہے. یہاں موجود دوسرے تمام پناہ گزینوں کی طرح وہ بھی بس میں رات بھر سفر کرنے کے بعد جرمنی سے یہاں پہنچے ہیں. انہوں نے بتایا، سچی بات یہ ہے کہ میں نے جرمنی میں ٹھہرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں یہاں فرانسیسی لوگوں سے ملا ہوں. میں نے ان سے تقریباً 4 گھنٹوں تک بات چیت کی ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ملک بھی تمہارے لیے جرمنی جیسا ہو سکتا ہے کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو بھی لانا چاہتا ہوں. دوسرے یورپی ملکوں کی طرح فرانس میں بھی لوگ پناہ حاصل کرنے کی غرض سے آنے والوں کے سیلاب پر منقسم ہیں. فرانس کے عوام پناہ گزینوں کے لیے کپڑے اور کھلونے لا رہے ہیں. اگلے چند ہفتوں کے دوران پناہ گزینوں کو ایسے گھروں میں منتقل کر دیا جائے گا جہاں وہ زیادہ مستقل بنیادوں پر رہ سکیں گے، جن میں فرانس کے گھر بھی شامل ہیں. لیکن انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے افراد مزید پناہ گزینوں کی آمد کے خلاف ہیں
اور قدامت پسند سیاستدان چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی حد مقرر کی جائے۔ دو فرانسیسی میئرز نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف عیسائی پناہ گزینوں کو قبول کریں گے، مسلمانوں کو نہیں۔ رائے عامہ کے ایک تازہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ صرف ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں اب فرانسیسی عوام کی حمایت زیادہ تعداد میں پناہ گزین قبول کرنے کے حق میں منتقل ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو توقع ہے کہ پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرنے کی یہ فضا قائم رہے گی۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ آسٹریلیا میں ٹونی ایبٹ کی پارٹی میں بغاوت کے نتیجے میں ایک نئے وزیراعظم کو نامزد کیا گیا ہے۔ ٹونی ایبٹ کو کئی ماہ سے رائے عامہ کی طرف سے قبولیت حاصل نہیں تھی اور 44 کے مقابلے میں 54 ووٹ سے انہیں پارٹی کی قیادت سے برطرف ہونا پڑا۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
آسٹریلیا میں کڑے سیاسی ماحول کا ایک نیا شکار سامنے آیا اور ٹونی ایبٹ کو اس وقت وزارت عظمیٰ سے الگ ہونا پڑا جب انہوں نے اپنے ووٹروں کا اعتماد کھو دیا اور بالآخر برسر اقتدار لبرل پارٹی کا اعتماد بھی انہیں حاصل نہ رہا۔ ٹونی ایبٹ 2013 میں ایک اکثریتی انتخابی کامیابی کے باوجود ووٹروں میں کبھی مقبول لیڈر نہیں رہے۔ ایک سابق باکسر اور ٹریننگ حاصل کرنے والے پادری کو سیاسی سطح پر ایک مقابلہ کرنے والے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن اس بار ان کا سابقہ مواصلات کے سابق وزیر مالکم ٹرنبل کے ساتھ رہا۔ مواصلات کے اس سابق وزیر نے پارلیمنٹ میں شامل ہونے سے قبل ایک مرچنٹ بینکر کی حیثیت سے بے تحاشا دولت کمائی اور کہا کہ حکومت کا ٹونی ایبٹ کے وزیر اعظم ہونے کے ساتھ انتخاب میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ ٹرنبل نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ملک کے لیے انتہائی مقبول اقتصادی تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ووٹروں کو لیکچر دینے کی بجائے آمادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
There has never been a more exciting time to be alive than today.
And there has never been a more exciting time to be an Australian. کبھی اس حد تک جوش اور ولولے سے بھرپور نہیں رہی، اور ایک آسٹریلوی ہونے کی حیثیت سے بھی یہ بہترین وقت ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ تمام آسٹریلوی یہ بات سمجھ لیں کہ ان کی حکومت مستقبل کے مواقع کو پہچانتی ہے اور ایسی پالیسیاں تشکیل دے رہی ہے جن سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ توقع ہے ٹرنبل اپنے قدامت پسند پیشروں کے مقابلے میں آب و ہوا کی تبدیلی اور ہم جنس پرست شادیوں کے بارے میں زیادہ فعال موقف اپنائیں گے۔ آسٹریلیا میں انتخابات آئندہ سال ہوں گے، لیکن حکومت کے نگران لیڈر کے پاس کافی وقت ہوگا کہ وہ منقسم پارٹی کے اختلافات پر قابو پا سکے۔ آسٹریلیا میں ٹرنبل کی کامیابی کی خبر کے بعد آسٹریلوی ڈالر کی قدر میں قدرے اضافہ ہوا، جسے بعض اقتصادی ماہر اس علامت سے تعبیر کر رہے ہیں کہ کاروباری طبقے نے قیادت کی تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
چین نے اختتام ہفتہ اپنے کارخانوں کی پیداوار کے بارے میں کمی کے بارے میں مواد ظاہر کیا ہے۔ اس نئی خبر سے اب تر معیشت مزید بڑھتی جا رہی ہے، تاہم بعض تجزیہ کار اب بھی معیشت کی بحالی کے لیے پر امید ہیں۔ بیجنگ سے بل آئید کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ چین کی معیشت کی خراب صورتحال عالمی تشویش کا باعث بن رہی ہے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی سخت پالیسیاں اور فیاضانہ اخراجات آخر کار ملک کی اسٹاک مارکیٹ میں گراوٹ کو روک دے گی۔ ماہر اقتصادیات ریمنڈ یونگ کے الفاظ ہیں۔
Some of the short-term volatilities that you see at the moment in the equities market and also in the exchange rate market will subside in 3 or 6 months' time.
اس وقت آپ بازار حصص اور ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں، لیکن توقع ہے کہ آئندہ 3 یا 6 مہینوں میں اس رجحان میں کمی آئے گی۔ چینی وزیر اعظم لی کیکوانگ کا کہنا ہے کہ معیشت تیزی سے تنزلی کا شکار نہیں ہوگی، اور یہ سوال کہ آیا چین اس سال اپنے اقتصادی نمو کا ٹارگٹ حاصل کر لے گا، کچھ تجزیہ کار اس بارے میں روشن خیالی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سال چین کے باکس آفس کی سیل میں تیزی دکھائی دے رہی ہے اور سروس سیکٹر معیشت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ چینی باشندے سیکیورٹی کی خراب صورتحال کے باوجود بیرون ملک سفر کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کی سٹی یونیورسٹی سے وابستہ رابن مودیجار کہتے ہیں،
A bomb in Bangkok will deter them. We've seen that it does not. The big military parade in China.
Bangkok میں حالیہ بم حملے کے واقعے پر بات کرتے ہوئے پروفیسر موندیجار کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ بینکاک میں بم دھماکے کے بعد لوگ سفر سے گریز کریں گے، لیکن ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ چین میں ایک بڑی فوجی پریڈ جو 3 دنوں پر مشتمل تھی، اس دوران چینی سیاح کہاں جائیں گے؟ ان کی پہلی منزل جاپان تھی، جبکہ فوجی پریڈ کا اولین ٹارگٹ جاپان ہے۔
پروفیسر رابن مونجیدار کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ معیشت میں بہتری جاری رہے گی، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس میں بڑے خطرات ہیں۔
The main reason why the Communist Party survives is it's able to deliver the economic goods.
پروفیسر موندیجار کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں کمیونسٹ پارٹی کا وجود اب تک قائم ہے، اس لیے کہ وہ تجارتی میدان میں کامیاب رہی ہے۔ اگر یہ رک جاتی ہے تو ہم یورپ میں تارکین وطن کا جو بحران دیکھ رہے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ثابت ہوگا، بشرطیہ کہ چین ناکام ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لاکھوں افراد چین چھوڑ دیں گے، جو دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ کمیونسٹ پارٹی ان خطرات سے آگاہ ہے اور وہ اقتصادی نمو میں اضافے کے لیے نئے منصوبوں سے متعلق اصلاحات پر شدت سے غور کر رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر، ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں۔ کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں، اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں۔ جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں۔
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے، جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے۔ ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے۔ مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔
Right now I just had 2 German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 2 جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے، جو تقریباً 1 سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ 2 دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے۔ لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے۔ یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن میشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا۔ ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے۔ ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں
If I come here with the vacation, of course I would do that. Especially if I'm student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا. خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں, میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا. برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے. تو سامعین, بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے. ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے. یہی نیو یارک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ, میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ, میری کہانی.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. کائنات میں سورج شاید سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ پیچیدہ کرشمہ قدرت ہے, مگر خدا نے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے, اس کی مدد سے وہ طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے کی کرامات کے مشاہدے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا اس میں پیش ہے. سن 2010 میں ناسا نے سورج کی جانب ایک خلائی جہاز بھیجا تھا, جس کا کام سورج کے گرد آنے والے الیکٹرو میگنیٹک طوفانوں کا پتہ لگانا تھا. اس خلائی جہاز کے ذریعے ایسی شعاؤں کا انعکاس بھی ریکارڈ کیا گیا جنہیں کھلی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں, مگر یہ قدرت ہی کی دی ہوئی صلاحیت ہے کہ کچھ آرٹسٹوں نے ان ریکارڈنگز کو حیرت ناک ویڈیوز میں تبدیل کر دیا ہے. اور اب واشنگٹن کے قریب ناسا کے گوڈارڈ اسپیس فلائٹ سینٹر میں ان کی نمائش کی جا رہی ہے, اور سائنس اور آرٹ کے اس خوبصورت امتزاج کو ہیلیو فزکس کی پروڈیوسر جینا ڈوبرسٹین اور ملٹی میڈیا پروڈیوسر اسکاٹ وائسنگر نے سولیریم کا نام دیا ہے. جینا ڈوبرسٹین کہتی ہیں, ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر دی گئی ہے, چنانچہ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سورج اصل میں کتنا بڑا ہے. آپ ہمیشہ اتنے بڑے حصے میں موجود ہوتے ہیں جو تا حد نگاہ پھیلا ہے. آپ بس اس کے سنہرے دائروں اور لپکتے شولوں میں گم ہو جاتے ہیں. ناسا کا خلائی جہاز سورج کا مشاہدہ انتہائی الٹرا وائلٹ لائٹ میں کر رہا ہے, اور ہر 12 سیکنڈ کے بعد سورج کی ایک طاقتور تصویر لیتا ہے. سائنسدان اس کی مدد سے سورج کا مطالعہ کرتے ہیں, مگر پروڈیوسر ڈوبرسٹین نے اس میں بھی فن کی نزاکت تلاش کر لی ہے.
We took the power of that footage, of that data, and we treated it as art. We've cropped, we've color corrected, we've
ہم نے اس تصویر کی تمام اعداد و شمار کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اسے آرٹ میں تبدیل کر دیا. ہم نے اس کی شکل بدلی, اس کے رنگ بدلے, اور انہیں ایسی شکل دی کہ آپ اس میں گم ہو کر رہ جائیں. چونکہ ویڈیو ہر 1 سیکنڈ میں 30 تصویریں دکھاتی ہے, اس لیے اس کے اعداد و شمار بھی انگنت ہیں. چنانچہ اسے تبدیل کرنا بہت بڑا کام تھا, لیکن اس سے پہلے پروڈیوسرز کے لیے ضروری تھا کہ وہ سائنسدانوں کو مدد پر آمادہ کریں. اسکاٹ وائسنگر کہتے ہیں, لوگوں کو یہ سمجھانے میں کافی عرصہ لگا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, اور پھر اسے واقعتاً حقیقت بنانے میں بھی. پرنسٹن یونیورسٹی میں محققین نے اسے آواز دینے اور سورج سے متعلق سائنس کا ایک اجتماعی ڈیٹا بنانے میں بھی مدد دی. سولیریم نامی یہ نمائش فروری میں شروع ہوئی تھی, اور اب تک لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں, نہ صرف گارڈر اسپیس فلائٹ سینٹر میں بلکہ دیگر سائنسی مراکز اور عجائب گھروں میں بھی، کیونکہ اس نمائش کی دیگر مقامات پر منتقلی بہت آسان ہے اور اب اس کے پروڈیوسر امید کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی توجہ حاصل کرے گی جو ایئرپورٹس اور ہسپتالوں کی لابی کے ڈیزائن تشکیل دیتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
آشا بھوسلے کی 82 سالگرہ پر ہم نے اس سے قبل آپ کو ایک رپورٹ سنوائی تھی، جس میں ایسے گیتوں کی ایک فہرست پیش کی گئی جو آشا جی کی گلوکاری کے مختلف رنگوں کا عکس تھی۔ آئیے سنتے ہیں اس کا دوسرا حصہ۔
یاد رکھنا کہ جل ہی جاؤ گے، ہاں تو پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو بھی کھل جائے گا۔ اوئے اللہ میری تمام۔
آشا بھوسلے نے اس گیت سے تو واقعی دلوں کو چرا لیا۔ اور اپنی طرز کا یہ پہلا گیت،
دم مارو دم مٹ جائے ہم، بولو صبح شام۔
فلم تکشک کے اس گیت نے سب کو مسحور کر دیا۔ جدید دور کے اس رومانوی گیت کو آشا جی کی آواز نے 4 چاند لگا دیے۔ سحر کی ملکہ کا یہ گیت سنیے۔ شاندار موسیقی، دل کو چھو لینے والے بول، اور آشا جی اور ادت نارائن کی آوازوں نے مل کر اس گیت کو انتہائی خوفناک بنا دیا۔
مدھوبن میں جو کنہیا کسی کو پیس ملے، کبھی مسکائے کبھی چھیڑے کبھی بات کرے، راتا کیسے نہ جلے، راتا کیسے نہ جلے، آگ تن من میں لگے، راتا کیسے
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ ملے
من میں تو رادھا کے ہی پریم کے ہیں پھول کھلے، کس لیے رادھا جلے، کس لیے رادھا جلے، بنا سوچے سمجھے، کس لیے رادھا جلے، کس لیے رادھا جلے۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس پروگرام کی ایڈیٹر کی بہجت جیلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تبی ٹومی اور ہمارے انجینئر ہیں سلیمان تارآبادی. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ، پی او باکس 1353، اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نے کے بعد.